ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بزرگان محترم یہ ایک آیت کریمہ ہے جس سے پیشتر بھی میں نے اس کی تلاوت کی تھی اور اس مرتبہ بھی اس آیت کے متعلقات ہی کو گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے. حق تعالی شانہ ان آیتوں میں اپنے ایمان والے بندوں کو کچھ خصوصی ہدایات اور خصوصی خطاب فرما رہے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے جڑے ہوئے رہیں, ان کی حرکتیں ایسی نہ ہوں, ان کے کام ایسے نہ ہوں جس کی وجہ سے وہ اللہ سے کٹیں, اور اللہ سے کٹنے کا وبال صرف انسان کو خود کو پہنچتا ہے, اس کا نقصان اللہ کو یا اللہ کے نبی کو یا اللہ کے دین کو نہیں ہوتا. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, اے لوگو تمہاری سرکشی کا نقصان تم پر پڑتا ہے. متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کا چند روزہ سامان ہے جس کی وجہ سے تم سرکشی پر آتے ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہترین ہے. تو حق تعالیٰ شانہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے ان سے جڑے ہوئے رہیں, اس لیے ایسی باتیں انہوں نے فرمائیں کہ اگر بندوں نے اس کو پکڑا, اس سے جمے ہوئے رہے تو پھر بندے اللہ سے جڑیں گے. میرے بھائیوں, یہ دنیا اللہ نے بنائی, اس دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سب اللہ ہی کا نظر آ رہا ہے. موجود ہونے میں یہ دنیا اللہ کی محتاج, تو جو کچھ اس میں خوبی اور کمال ہے اس میں بھی یہ دنیا اللہ کی محتاج. اگر خدا نے گلاب کا پھول پیدا کیا ہے تو اس کے خالق بھی وہی ہیں, پھر اس کے اندر جو کلر ہے, اس کی جو خوبصورتی ہے, اس کے بھی خالق اللہ ہیں, پھر اس میں جو خوشبو اور مہک ہے اس کے بھی خالق اللہ ہیں. خدا نے کسی حسین کو بنایا ہے تو اللہ حسین کے خالق ہیں, اس کے اندر جو حسن ہے اس کے بھی وہ خالق ہیں, اس میں جو باغپن اور اٹریکشن ہے اس کے بھی وہ خالق ہیں. اللہ نے اگر مرغزار بنائے ہیں, لالہ زار بنائے ہیں, قوس قزح بنائی ہے, چاند کی چمک اور روشنی بنایا ہے, سورج کا افق بنایا ہے, اور اس کے جتنے باغ و بہار ہیں یہ سب اللہ ان کے خالق ہیں, اور اس میں جو کچھ حسن جمال ہے اس کے بھی اللہ خالق ہیں. خدا نے فنون بنائے, فندانوں کو بنایا تو ان کے اندر پائے جانے والے فنون کو بنایا. خدا نے پہلوانوں کو بنایا تو پہلوانوں کے اندر پائی جانے والی قوت کو اللہ نے بنایا. اس لیے ایمان والے کا جو ذہن دیا گیا, ایمان والے کی جو نظر دی گئی, وہ یہ کہ تم ان سب مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کے کمالات کو پہچانو, اور اللہ کی عظمت کو اپنے دل کے اندر لاؤ, اور اللہ سے محبت پیدا کرو. آدمی کسی حسین لڑکی کو دیکھتا ہے اس کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے. ایمان کا تقاضا یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی حسن کے اس وصف کو اللہ کا خالق سمجھ کر اللہ سے محبت کرنے والا ہو, کہ جس نے ایسے لاکھوں کروڑوں حسینوں کو پیدا کیا خود اس کی ذات میں کتنا حسن ہوگا. آدمی کسی باکمال کے کمال کو دیکھتا ہے کہ یہ کشتی میں باکمال ہے, یہ فلاں میں باکمال ہے, یہ اپنی ذہانت میں باکمال ہے, یہ انجینئرنگ میں باکمال ہے, یہ ڈاکٹری میں باکمال ہے. تو حق تعالیٰ شانہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھے کہ جس نے یہ دماغ بنایا وہ کتنا کمال والا ہوگا, اس کے دماغ کے اندر کتنی انجینئری ہے, جتنے اتنا محکم نظام پوری دنیا کا بنا رکھا ہے. اب تعالیٰ شانہ نے کس طرح سورج اور چاند کے نظام کے ساتھ رات اور دن کو جوڑا, اور آسمان اور زمین کی اس گردش کو کیسے آپس میں جوڑا, ہواؤں کو اس نے کیسے چلایا, سمندروں کو اس نے کیسے تھمایا, یہ ان چیزوں یہ سارے کے سارے سلسلے معرفت خداوندی ہے. یہ کائنات کو اس لیے پھیلایا گیا ہے تاکہ آدمی ان سب چیزوں کو دیکھے اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی محبت اس کے دل میں آئے. اب تعالیٰ شانہ یہ چاہتے ہیں, اب یہ سورج کا پورا جو ہماری زمین سے کروڑ ہاں کروڑ میل دور ہے, کروڑوں میل دور ہے, اور اتنا بڑا خدا نے بنایا اور اس کو ایسے سیٹ کیا ہے کہ یہ آج کے سائنسدان یوں کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے محور سے جہاں پہ وہ گھومتا ہے ایک بالشت نیچے اتر جائے تو زمین پہ اتنی گرمی آئے گی کہ کوئی متنفس زندہ نہیں رہ سکتا, اور اگر وہ اپنے محور سے ایک بالشت اوپر چلا جائے تو زمین پر اتنی گرمی نہیں آئے گی جو زندگی کے لیے ضروری ہے. سوچا کتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کا خول بنایا جائے جیسے کدو میں خول ہوتا ہے اور اس زمین کو اس میں ڈالا جائے تو 1,000,000 زمینیں اس میں ڈالی جا سکتی. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج اپنے جگہ پر دوڑتا رہتا ہے جو اس کی اللہ نے مقرر فرما دی ہے, یہ عزیز غلبے والے کی اور جاننے والے کی تقدیر ہے, اس کا اندازہ ہے. تقدیر کہتے ہیں اندازے کو, یہ اس کی تقدیر ہے کہ اس نے, اس کو معلوم ہے کہ کہاں یہ چیز رکھی جائے اور کہاں یہ چیز فٹ کی جائے. اس نظام کو دیکھ کر آدمی سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذہن کتنا ہوگا, جس نے سارے ذہنوں کو ذہن دیا, جس نے ساری عقلوں کو عقل دی, آدم سے لے کے ایدم تک اور قیامت تک ساروں کو جس نے عقل دیا, ساروں کو جس نے فن دیا, ساروں کو جس نے کمال دیا, وہ خود کتنا با کمال ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کائنات ہمارے اطراف میں پھیلی ہوئی ہے یہ کائنات اللہ تعالیٰ شانہ کی پہچان کے لیے, کہ تم اللہ کے کمالات کو پہچانو. اور جتنے کمال آدمی پہچانے گا اتنی عظمت دل کے اندر آئے گی, اتنی محبت دل کے اندر آئے گی, اتنے قربان ہونے کا جذبہ, اتنی وارفتگی طبیعت کے اندر پیدا ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اپنی طرف مائل رہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دل میں سوائے اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت کے اور کوئی چیز نہ ہو. دل میں سوائے اللہ کے اور اللہ کے نبی کی محبت کے کوئی چیز نہ ہو. محبت اور دل, دل دل کا لگاؤ یہ خالص خدا کا حق ہے, اس میں خدا شرکت گوارا نہیں کرتا. دنیا آپ کے ہاتھوں میں کھیلے, کاروبار کے اندر آپ ایک سے ایک ترقی کریں, پوری دنیا پر آپ حکمرانی کریں اور دنیا آپ کی خدمت میں ہو, دنیا نہیں پوری کائنات آپ کی خدمت میں ہو, لیکن دل کو ہونا چاہیے صرف اللہ کی یاد, اور دل میں ہونا چاہیے صرف اللہ کی محبت اور اس چیز کی محبت جو اللہ سے تعلق رکھتی ہے. محض اللہ کی نسبت پر محبت, یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا ہے. اللہ والوں سے محبت کرو اہل اللہ سے, کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اللہ والے ہیں. قرآن سے محبت کرو, کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. مسجد سے محبت کرو, کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. بیت اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے. تو جتنی نسبتیں آپ دیکھیں گے جو اللہ کی طرف ہیں ان سے تو محبت کا حکم ہے. اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ حب کا احب نشیا الی, اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ وحب من یحب, اے اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں. انی اسالک حبک وحب من یحب, میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں, اور آپ کی طرف آپ کی محبت میں جو قریب کرنے والے ہیں. حق تعالی شانہ ہمارے دل کے بارے میں میرے دوستو یہ چاہتے ہیں, ہر مسلمان کے دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے دل کی چاہت وہ میرے ساتھ مخصوص ہے, اور میرے ساتھ جو منسوب ہے چیز, جو نسبت جس کی میرے ساتھ لگی ہوئی ہے, جس درجے میں لگی ہوئی ہے, اس درجے میں تم اس سے محبت کرو. اور اگر مخلوق سے محبت کرنا ہے تو میری وجہ سے کرو. بیوی سے محبت کرو, بیوی محبت کی چیز ہے, محبت چیز ہے, مگر اس وجہ سے کہ اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے. اگر اللہ یوں کہیں کہ اس سے محبت نہیں کرنا ہے تو اس سے محبت نہیں کرنا ہے. اللہ کہیں اس کو چھوڑ دو تو چھوڑ دینا ہے, اللہ کہیں اس سے دور ہو جاؤ تو دور ہو جانا ہے. تین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جب جنگ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے, اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان سے بائیکاٹ کا حکم دیا, اور تینوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ. حالانکہ اس میں ایسے بھی صحابہ تھے جن کو بیویوں کی ضرورت نہیں تھی, یعنی عمر کے اعتبار سے بیوی کی ضرورت نہیں, باقی نہیں رہی تھی, پر اللہ کا حکم تھا الگ ہو جاؤ تو الگ ہو گئے. اولاد سے محبت طبیعی چیز ہے, محبت کریں, لیکن اولاد سے محبت اللہ کی خاطر محبت ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں. اس وجہ سے نہیں کہ وہ میری اولاد ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. اگر اللہ کے لیے محبت کرنا ہے تو محبت, اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرنے کا حکم دے, ان سے نفرت کرنے کا حکم دے, ان کو دور کرنے کا حکم دے تو دور کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا ان کو اسماعیل سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان کو حاجرہ سے محبت نہیں تھی؟ چھوڑ دو, بے آبو کیا میدان کے اندر, تو چھوڑ دیا لے جا کے. اکلوتا بیٹا 90 سال کے بعد میں پیدا ہوا, کتنا دل کو چاہت نہیں تھی, کہا کہ اس کو ہمارے نام پہ ذبح کر دو, کھیل نہیں ہے کوئی. ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ تو انتہائی بڑی آزمائش, کھلی ہوئی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بڑی آزمائش اور کھلی ہوئی آزمائش کہہ رہا ہے تو اندازہ کر لیجیے کہ وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی جو ابراہیم پر پڑی تھی. ہمارے نام پہ اس کو ذبح کر دو, اور ذبح کر کے بتا دیا ابراہیم علیہ السلام.
یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذبح ہونے نہیں دیا مگر ابراہیم نے اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب انہوں نے پتھر پہ بار بار چھری کو تیز کیا اور اسماعیل کے گلے پہ پھیر دیا, ایک مرتبہ کیا نہیں کٹا گلا, دوسری مرتبہ کیا نہیں کٹا گلا نہیں کٹا, تیسری مرتبہ کیا نہیں کٹا, تو غصے میں آ گئے کیوں اللہ کے حکم میں تاخیر ہو رہی ہے. تو انہوں نے زور سے جب چھری کو مارا پتھر پہ تو چھری بول پڑی, چھری کے اندر سے آواز آئی اور چھری نے کہا کہ ابراہیم تم کو خدا نے خواب میں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور مجھ پر 70 مرتبہ خدا کا حکم آ گیا ہے کہ یعنی خبردار جو اسماعیل کی گردن کا رواں کٹ جائے, تم کو ایک مرتبہ گلے کاٹنے کا حکم دیا گیا اور مجھے 70 مرتبہ آسمان سے یہ حکم آ چکا ہے کہ اسماعیل کی گردن کا رواں نہیں کٹنا چاہیے, تم میں کیسے کاٹ دیتی. تو یہ حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر اولاد سے محبت کرنا ہے تو میرے لیے کرو, تو جو اولاد سے محبت اللہ کے لیے کرے گا اولاد کو اللہ کے موافق تربیت کرے گا, اولاد کو اللہ کی مرضی کے موافق کھلائے گا, اولاد کو اللہ کی مرضی کے موافق پہنائے گا. اگر خدا راضی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کچھ نہیں. کتنی مرتبہ ایسا نہیں ہوا, صدیق اکبر کے ساتھ ہوا, عمر فاروق کے ساتھ ہوا اور دوسروں کے ساتھ میں ہوا, میدان جنگ میں ایک طرف باپ ہے تو ایک طرف بیٹا ہے, جنگ میں آگے بیٹے جب بعد میں مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا صدیق اکبر سے کہ بابا جان ایک مرتبہ میدان جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے, میں چاہتا تو آپ کو ختم کر دیتا مگر مجھے آپ کا باپ ہونا یاد آ گیا تو میری تلوار رک گئی. صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹے اگر اس وقت تو میری تلوار کی زد میں آتا تو بخشا نہ جاتا, کیونکہ اللہ کے لیے لڑائی تھی. تو اس سے ہم سمجھیں کہ قرآن کا ذہن, قرآن کون سا ذہن دیتا ہے ایک مسلمان کو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذہن دیتے ہیں ایک مسلمان کو, بیوی سے محبت اللہ کے لیے, اب اس کو جو ٹریٹ کرنا ہے وہ اللہ کی بنیاد پر کرنا ہے, وہی کام اس کے ساتھ میں کیا جائے گا, وہی برتاؤ اس کے ساتھ میں کیا جائے گا, وہی رعایت اس کے ساتھ کی جائے گی, وہی نرمی اس کے ساتھ کی جائے گی, وہی سختی اور گرمی اس کے ساتھ کی جائے گی جو اللہ کو راضی کرنے والی. کاروبار سے لگاؤ اللہ کے لیے رکھنا ہے, دنیا سے لگاؤ اللہ کے لیے رکھنا ہے. اب بولیں گے کہ دنیا سے بھی اللہ کے لیے لگاؤ ہوتا ہے, ہاں دنیا سے اللہ کے لیے لگاؤ ہوتا ہے. خواجہ عبید اللہ احرار جس وقت پہنچے ہیں حضرت شیخ شہاب الدین نقشبندی اور حضرت شیخ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, یہ بہت غیر معمولی یعنی وہ رہتے تھے, ناز و نعم کے ساتھ رہتے تھے, اچھا کھاتے تھے, اچھا پہنتے تھے بہت, اور دنیا بہت تھی ان کے پاس میں. حضرت خواجہ عبید اللہ کا قصہ ہے یا حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے, جب وہ پہنچے دیکھا کہ صاحب دنیا بھری پڑی ہے یہاں پہ, وہ واپس آ گئے. وہ گئے تھے ان سے ارادت کے مرید ہونے کے لیے, اصلاح لینے کے لیے, اللہ کا تعلق سیکھنے کے لیے, جب دیکھا کہ وہاں تو دنیا بھری ہوئی ہے تو واپس آ گئے. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور پوری قیامت کا منظر جو کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا وہ آنکھوں کے سامنے آ گیا, اور فرشتے ان کو پکڑ کے لے جانا چاہ رہے ہیں. ادھر سے ایک بزرگ آئے, انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, اس کے حوالے, اس کو ہمیں حوالے کر دو. خواب کے ذریعے تو ان کی رہنمائی ایک معنی میں کی گئی, اور وہ جو بزرگ تھے وہ دیکھا تو وہی بزرگ تھے جن سے بھاگ کے ہی گئے. جو آنکھ ان کی کھلی تو انہوں نے سوچا کہ یہ کیا ہوا, میں تو ان کو برا سمجھ رہا تھا, ان کا تو اتنا بڑا مقام مجھے دکھایا گیا. وہ پہنچے اور جب ان کے دربار میں پہنچے تو ان کو کشف سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کس خیال سے آئے تھے اور کس خیال سے واپس ہو گئے تھے اور کیا حالات ان پر گزرے. تو وہ ہنسنے لگے اور ہنس کے کہنے لگے ہم تو جب آنے دیں گے, جب تم کوئی وہ شعر تم پڑھو تو پہلے تم پڑھ کے گئے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے پاس دنیا بھری ہوئی ہے تو انہوں نے ایک مصرع پڑھا, نہ مردستان کے دنیا دوست دارک, وہ مرد خدا نہیں ہے جس کے پاس دنیا ہوتی ہے, یہ انہوں نے کہا, نہ مردستان کے دنیا دوست دارک, یہ کہہ کے وہ چلے گئے. اب انہوں نے فرمایا, نقشبندی رحمۃ اللہ نے فرمایا, وہ مصرع پھر پڑھے آپ, کہنے کے حضرت معافی چاہتا ہوں, مجھ سے بے عزتی ہو گئی, میں نہیں پڑھ سکتا, میں آپ کی شان میں گستا. کہنے کے آپ کو پڑھنا پڑے گا تب ہم آپ کو آنے دیں گے ورنہ نہیں. اب بڑوں کی بات ہوتی ہے. انہوں نے پھر وہ مصرع پڑھا اور کہا کہ نہ مردستان کے دنیا دوست دارک. تو اب خواجہ صاحب نے جواب میں فرمایا کہ اگر دارک برائے دوست دارک, وہ مرد خدا نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے, اور اگر رکھے تو دوست کی خاطر رکھے, اگر رکھے تو اللہ کی خاطر رکھے, وہ کوئی بری بات نہیں ہوتی. تو اگر دنیا کو بھی آدمی رکھے تو خدا کے لیے رکھے. یہی مفہوم ہے قرآن کی اس آیت کا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اللہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. حق تعالیٰ شانہ مجھ سے اور آپ سے سب سے یہ چاہتے ہیں جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, میں اس کا ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ایمان والو, اگر تم میں سے جو کوئی دین سے پھر جائے گا تو پھر حق تعالیٰ شانہ ایک ایسی قوم لائے گا جس کے اندر یہ صفات ہوں گی, فتح بیات اللہ ہوگی قومی یحبہم ویحبونہ, جو محبت کرے گا اللہ سے اور وہ محبت جو محبت کریں گے اللہ سے اور اللہ محبت کرے گا ان سے. عزلتن علی المؤمنین جو ایمان والوں کے ساتھ میں انتہائی نرم ہوں گے اخلاق والے ہوں گے, کیونکہ ایمان والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور جو دوست کے دوست ہوتے ہیں وہ بھی دوست ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی کو اللہ سے محبت ہے تو پورے ایمان والوں سے محبت کرنا پڑے گا. مجنو کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر مجنو کو لیلا کی گلی کا کتا مل جاتا تو اس کو پکڑ کے چومنا شروع کر دیتا تھا. مجنو اگر اس گلی میں سے گزرتا جس گلی میں لیلا رہتی ہے تو اس کے در و دیوار کو بوسا لیتا تھا. اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکنت دیارا. میں کبھی امر و عرب دیاری دیا لیلا دیار لیلا. اس مجنو کی طرف منسوب ہے یہ شعر کہ میں گزرتا ہوں لیلا کے در و دیوار پر تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کبھی یہ دیوار کو بوسا لیتا ہوں کبھی وہ دیوار کو بوسا لیتا ہوں, اور در و دیوار کی محبت نے مجھے مجبور نہیں کیا کہ میں ان کا بوسا لوں, بلکہ ان در و دیوار میں جو ذات رہتی ہے جو میری محبوب ہے جو میری جان جائے اس کی وجہ سے میں ان سب چیزوں سے محبت کرتا ہوں. اب تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایمان والے اللہ کا نام لینے والے ہیں وہ اللہ کے ہیں, تو جو اللہ کو چاہتا ہے تو وہ تو اللہ والوں کو چاہنا ہی پڑے گا. اللہ جن کو چاہتا ہے ان کو چاہنا ہی پڑے گا, اللہ کے نبی کی امت کو چاہنا ہی پڑے گا. اس لیے فرمایا عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین, اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ سخت ہونا ہوگا. وہ قوم ہوگی جو ایمان والوں کے ساتھ میں نرم ہوں گے, ایمان والوں کے ساتھ میں تواضع سے رہیں گے. عزتن علی الکافرین اور کافروں کے مقابلے میں شدید رہیں گے سخت رہیں گے. ان کا ذہن کافروں کے مقابلے میں ان کی موافقت کریں, ان کو ہدایت پر لانے کا تو رہے گا, ان کے لیے ہدایت کی دعا تو کریں گے, ان کے لیے ہدایت کی کوشش تو کریں گے, لیکن ان کی کافرانہ زندگی ان کا کافرانہ ذہن, ان کے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور ان کے اسلام کے خلاف مشنری اور ان کے اسلام کے خلاف اعمال, اس کو ایمان والا کبھی الاؤ نہیں کر سکتا, کبھی اس کو پسند نہیں کر سکتا. ہو ہی نہیں سکتی یہ چیز کہ اللہ سے بھی ایک آدمی محبت کرے اور کافر سے بھی ایک آدمی دوستی کرے. فرما عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں وہ محنت مشقت کریں گے. اللہ کی محبت ہے تو اللہ کے دین کا کام کرو, اللہ کے دین کی محنت کرو, اللہ کے دین کو پھیلاؤ, خدا کے دین کا ماحول بناؤ, خدا کے لیے جان و مال کی قربانی دو. فرمایا کہ ایک ایسی قوم میں لاؤں گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ ایمان والوں کے ساتھ میں انتہائی متواضع ہوں گے اور کافروں کے ساتھ میں وہ شدید ہوں گے اور اللہ کے راستے میں محنت و مشقت اٹھانے والے ہوں گے. اور آگے ایک اور بات فرما دی, ولا یخافون لومت لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ان کو پرواہ نہیں رہی. جب کسی سے آدمی زیادہ محبت کرتا ہے تو اس زیادتی محبت کے اندر اس کے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں کہ جو دنیا والوں کو پسند نہیں آتے, اس کی وجہ سے لوگ ملامت کرتے ہیں, لوگ مجنون اور پاگل کہتے ہیں, اور دنیا کہتی کہ آپ یہ لوگ کیسے لگ گئے کہ پاگل ہے, اور یہ پاگل تو ایسا پاگل ہے کہ اس کے اوپر صدافری ہے, اس کے لیے خوش آمدید ہے کہ لوگوں نے ہمیں آپ کا دیوانہ بتایا, یہ بھی تو ہم پہ کرم ہوا, اتنی بڑی مہربانی ہمارے ساتھ ہو گئی کہ آپ کی طرف منسوخ کر کے لوگوں نے ہمیں دیوانہ بتایا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لا یخافون لومت لائم, کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کرتے. مجھے تو ہمیں اپنے نبی کی غلامی کرنی ہے, دنیا چاہے کچھ بولے, لوگ چاہے کچھ بولیں, رشتے دار چاہے کچھ بولیں, کوئی اپنا بنتا ہو بنے, کوئی بیگانہ بنتا ہو بنے, اس سے مجھے کیا فائدہ. اچھا ہے اگر خدا کے واسطے رشتے کم ہو جائیں اور تعلقات ختم ہو جائیں, کم سے کم ہو جائیں, میرے اپنے اللہ کے ساتھ میں تو لو صحیح ہو جائے گا. یہ شان ایمان والے کے دل میں آ جائے کہ لا یخافون لومت لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. فرمایا کہ یہ ہے وہ اللہ کا فضل جس کو چاہتے ہیں اب تعالیٰ شانہ رحمت فرماتے ہیں, واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. ایک اور آیت ذہن میں آئی, اس کا ترجمہ کر دوں. فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, یوادون من حاد اللہ ورسولہ, جو محبت کریں ان لوگوں سے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں, ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم, چاہے یہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہوں یا ان کی اولاد ہو یا ان کے خاندان والے ہوں یا ان کے رشتے دار ہوں, کسی کی وہ پرواہ نہیں کرتے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے, واجدہم بروح منہ, اور جن کو حق تعالی شانہ نے اپنی خاص روح اپنی روح کے ذریعے سے تائید بخشی ہے. یہاں روح سے مراد اللہ کا خاص تعلق اور روح سے مراد نسبت باطنی ہے, کہ جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اس کے بعد یہ تعالیٰ شانہ نے ان صفات کو بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنتیں ہیں, جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ خوش ہوا اور اللہ ان کو خوش کر دے گا. اولئک حزب اللہ, یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہیں اور اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم الغالبون, سن لو کہ جو اللہ کی جماعت ہے وہ غالب رہنے والی ہے. تو یہ ایک ذہن ہے جو اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کے ذریعے سے ایمان والے کو دیا ہے. اور اس کا منشا یہ ہے کہ صرف محبتیں اللہ کے ساتھ جمع ہوں اور محبت کے تقاضوں پر عمل کرے آدمی. جب آدمی محبت کے ساتھ عمل کرتا ہے تو محبت بڑھتی ہے, اور عمل نہیں جمع ہوتا ہے تو پھر محبت کے اندر کمی ہو جاتی ہے. اب تعالیٰ شانہ ہمیں اپنے کرم سے, اپنی محبت سے, اپنے نبی کی محبت سے, دین کی محبت سے سربراہ فرمائے اور دین کے لیے قربانیاں دینے والا بنائے.